بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظیم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یوم شہادت ہے، اسی مناسبت سے ہم آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ بقرہ کی آیات نمبر 163 تا 164 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری جناب حسین مصغری۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم پروگرام گرد و پیش آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پروگرام گرد و پیش کے بعد سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ یادوں کے جھروکے کے بعد سماعت فرمائیے گا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت کی مناسبت سے ترتیب دیا ہوا ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔ اس پروگرام کے بعد اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت آپ سنیں گے، اور دریچے ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں، اور پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ ہندوستان کی ریاست پنجاب میں وزیراعظم نریندر مودی کی سیکیورٹی میں کوتاہی کا معاملہ ملکی عدالت عصمہ میں پہنچ گیا ہے۔ پاکستان کی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ان کا ملک ہندوستان کی جانب سے نصب کیے جانے والے S-400 سسٹم کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ اور ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار نے ویانا میں تین یورپی ممالک اور مشترکہ کمیشن کے کوآرڈینیٹر سے ملاقات کی ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ہندوستان کی ریاست پنجاب میں وزیراعظم نریندر مودی کی سیکیورٹی میں کوتاہی کا معاملہ ملک کی عدالت عصمہ میں پہنچ گیا ہے۔ نئی دہلی سے ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی UNI کی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ نے اس مسئلے پر جمعے کو سماعت کا اعلان کر دیا ہے۔ ریاست پنجاب میں جمعرات کو سیکیورٹی نقص کی وجہ سے وزیراعظم نریندر مودی کے راستے سے واپسی اور ریلی کی منسوخی کے مسئلے پر عدالت عصمہ میں عرضی ہندوستان کی لائرس وائس نامی تنظیم نے دائر کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ مسٹر مودی جمعرات کو ریاست پنجاب میں فیروز پور میں ایک ریلی سے خطاب کرنے والے تھے۔ اس سے پہلے وہ حسینی والا سرحد پر قومی شہیدوں کی یادگار پر جانا چاہتے تھے۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کے بجائے وہ زمینی راستے سے جا رہے تھے کہ راستے میں کسان تنظیموں کے کارکنوں نے ان کا راستہ روک دیا، جس کے بعد مسٹر مودی کے سیکیورٹی عملے نے ان کی گاڑی کو سیکیورٹی حصار میں لے کر واپسی کا فیصلہ کیا۔ اس مسئلے پر بھارتیہ جنتا پارٹی اور کانگریس کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی میں شدت آ گئی ہے۔ بی جے پی نے پنجاب حکومت پر وزیراعظم کی سیکیورٹی میں کوتاہی کا الزام لگایا ہے، لیکن کانگریس پارٹی کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کی ریلی میں بھیڑ جمع نہیں ہو پائی تھی، اس لیے سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر ان کی ریلی منسوخ کر دی گئی ہے۔ اور سامن، اسی کے بارے میں مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد قاسمی۔
گزشتہ بدھ کو ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی کے دورہ پنجاب کے دوران ان کے قافلے کو ایک پل پر روکے جانے اور سر انجام ان کے دہلی واپس ہونے کے بعد مرکز کی حکمراں بی جے پی اور پنجاب کی حکمراں کانگریس کے درمیان لفظی جنگ چھڑ گئی ہے۔ بی جے پی اور خود مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے اسے وزیر اعظم کی سیکورٹی میں بڑی لاپرواہی سے تعبیر کیا ہے اور اس سلسلے میں مفصل رپورٹ طلب کی ہے۔ وہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ چنی نے ایک پریس کانفرنس میں ایسے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ سیکورٹی میں کوئی لاپرواہی نہیں برتی گئی اور وزیر اعظم کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے دورے کو دیکھتے ہوئے سیکورٹی کے سبھی انتظامات کیے گئے تھے، تاہم جو کچھ ہوا وہ افسوسناک ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل پنجاب کے علاقے فیروز پور جانے کے لیے جب بھتنڈا ہوائی اڈے پر اترے تو خراب یہ موسم کے سبب وہ ہیلی کاپٹر کے بجائے زمینی راستے سے فیروز پور کے لیے روانہ ہوئے، لیکن اطلاع کے مطابق ان کا قافلہ کسانوں کے احتجاج کے سبب ایک مقام پر رک گیا، جس کے بعد کچھ دیر کے توقف کے بعد وزیر اعظم واپس دہلی کے لیے روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی پنجاب میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھنے والے تھے اور فیروز پور میں بی جے پی کی انتخابی ریلی سے خطاب بھی کرنے والے تھے۔ اس واقعے کے فوراً بعد بی جے پی نے پنجاب کی کانگریس حکومت پر دانستہ طور پر وزیر اعظم کو نقصان پہنچانے کا الزام لگایا۔ مرکزی وزیر اور بی جے پی کی لیڈر سمرتی ایرانی نے ایک پریس کانفرنس میں یہ سوال اٹھایا کہ مظاہرہ کرنے والے کسانوں کو وزیر اعظم کے سفر کا راستہ کیسے معلوم ہوا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کانگریس کا خونی مقصد پنجاب کی مقدس سرزمین پر ناکام ہو گیا۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ فیروز پور میں بی جے پی کی ریلی میں لوگوں کی حد درجہ کمی کے سبب یہ سب ڈرامہ رچا گیا ہے تاکہ وزیر اعظم کو خفت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ادھر وزیر اعظم کی سیکورٹی میں لاپرواہی کا معاملہ جہاں سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے، وہیں دوسری طرف پنجاب کے وزیر اعلیٰ چنی نے بھی اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
ہندوستان میں کرونا کی نئی لہر میں شدت آ گئی ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے جمعرات کو بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں 90,928 نئے کرونا مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 285,401 ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے حوالے سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ ملک کی 26 ریاستوں میں کرونا کی نئی قسم اومیکرون سے متاثرین کی تعداد 2,630 ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں اومیکرون سے متاثرین کی سب سے زیادہ تعداد 797 مہاراشٹرا میں، اس کے بعد 465 قومی دارالحکومت دہلی میں، اور تیسرے نمبر پر راجستھان ہے جہاں اومیکرون سے متاثرین کی تعداد 236 بتائی گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اومیکرون کے متاثرین میں سے 995 افراد شفایاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں کرونا وائرس کے نئے ویریئنٹ کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے پتہ چلتا ہے کہ اومیکرون نے دنیا کے ان دونوں حصوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ فرانس پریس کی رپورٹ کے مطابق فرانس میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران منظر عام پر آنے والے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس ملک میں 270,000 اور امریکہ میں 890,000 اومیکرون وائرس میں مبتلا ہوئے ہیں۔ برطانیہ میں بھی کرونا کے مریضوں کی تعداد میں تیزی آئی ہے۔ برطانیہ کی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 334 افراد کرونا وائرس کے سبب اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جو کل اعلان کیے جانے والے اعداد و شمار کے 7 گنا ہیں۔ برطانوی حکومت کے اعلان کردہ اعداد و شمار کے مطابق کرونا کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھونے والے افراد کی تعداد 149,275 ہو گئی ہے۔ برطانیہ کی وزارت صحت کے اعلان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 194,747 افراد کرونا میں مبتلا ہوئے ہیں، اور یوں اس ملک میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 1,38,36,267 ہو گئی ہے۔ پاکستان کی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ان کا ملک ہندوستان کی جانب سے نصب کیے جانے والے S-400 سسٹم کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق پاکستانی فوج کے ترجمان بابر افتخار نے اعلان کیا ہے کہ ہندوستان نے پاکستان کی سرحد کے قریب ریاست پنجاب میں S-400 سسٹم ہندوستان کا یہ اقدام پاکستان کی جانب سے پہلا یونٹ نصب کر دیا ہے۔ اس سے دفاعی اقدام عمل میں لائے جانے کا باعث بنتا ہے۔ اس سے قبل پریس ذرائع نے ہندوستان کی جانب سے روس سے خریدے جانے والے اس سسٹم کو چین اور پاکستان کی سرحدوں کے قریب نصب کیے جانے کی خبر دی تھی۔ واضح ہے کہ ہندوستان نے 2018 میں روسی کمپنی کے ساتھ زمین سے فضا میں مار کرنے والے 5 میزائل سسٹم کی خریداری کے 5.4 ارب ڈالر کے سمجھوتے پر دستخط کیے تھے۔ کراچی میں جماعت اسلامی کا دھرنا جمعرات کو 7ویں دن بھی جاری رہا۔ کراچی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق سندھ اسمبلی کے باہر جماعت اسلامی کا دھرنا 7ویں روز بھی جاری رہا۔ اس رپورٹ کے مطابق جمعرات کو دھرنے میں عثمان پبلک اسکول کے اساتذہ اور طلبہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر اساتذہ اور طلبہ کی جانب سے سندھ میں نئے بلدیاتی قانون کے خلاف تقاریر کی گئیں، جبکہ کئی طلبہ نے ترانے بھی گائے۔ سندھ میں نئے بلدیاتی قانون کے خلاف جماعت اسلامی کی جانب سے یہ دھرنا دیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں حزب اختلاف نے ملک کے قومی الیکشن کمیشن اور عدالت عثمہ سے حکمران تحریک انصاف پارٹی کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق فارن فنڈنگ رپورٹ کو وزیراعظم عمران خان کے خلاف فرد جرم قرار دیتے ہوئے حزب اختلاف نے سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن سے تحریک انصاف کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نواز کے نائب صدر اور سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں اسکروٹنی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی نے غیر ملکی افراد اور کمپنیوں سے فنڈ حاصل کیے ہیں اور 2009 سے 2013 تک 31 کروڑ روپے خفیہ رکھے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے اس پریس کانفرنس میں کہا کہ دبئی کی ایک کمپنی نے 21 لاکھ ڈالر کی رقم براہ راست پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں بھیجی، جو ملک کے قانون کے منافی ہے۔ ایران کے اعلی مذاکرات کار نے ویانا میں 3 یورپی ممالک اور مشترکہ کمیشن کے کوارڈینیٹر سے ملاقات کی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایران کے سینئر مذاکرات کار علی باقری کنی نے ویانا میں فرانس، برطانیہ اور جرمنی کے نمائندوں اور مشترکہ کمیشن کے کوارڈینیٹر انریکے مورا سے ملاقات اور گفتگو کی۔ ویانا میں اس کے ساتھ ہی بدھ کو ایران اور گروپ 4+1 کے ماہرین کا بھی اجلاس ہوا۔ دوسری جانب ویانا مذاکرات کے موقع پر جنوبی کوریا کی درخواست پر علی باقری کنی اور جنوبی کوریا کے نائب وزیر خارجہ اچوی چانگ کان کے درمیان بھی ملاقات کا پروگرام طے پایا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے زور دے کر کہا ہے کہ ایران کے نائب وزیر خارجہ کی جنوبی کوریا کے نائب وزیر خارجہ سے ملاقات کا پروگرام جنوبی کوریا کی درخواست پر طے کیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ویانا میں جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ کے عہدیدار کی موجودگی ایک ذاتی معاملہ ہے، اور تیسرا فریق جو دو فریقی اور چند فریقی مسائل پر بات کی خواہش رکھتا ہے وہ ویانا میں موجود رہ سکتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ان ملاقاتوں کا ایران اور گروپ 4+1 کے درمیان ہونے والے مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہا کہ جنوبی کوریا کے حکام نے ویانا میں موجود بعض دیگر بیرونی وفود سے بھی ملاقات کی ہے، اور اس طرح کی نشستوں کے موقع پر ایسی ملاقاتیں رائج ہیں اور معمول کی بات ہیں۔ دریاسنا روس کے سینئر مذاکرات کار نے کہا ہے کہ ویانا میں جاری مذاکرات ڈیڈ لائن کے تابع نہیں ہیں۔ روس کے سینئر مذاکرات کار میخائل اولیانوف نے بدھ کی رات ایک ٹویٹ میں کہا کہ کوئی بھی مذاکراتی وفد گفتگو کے لیے وقت معین کر سکتا ہے، لیکن سفارتی سرگرمیاں ڈیڈ لائن کی پابند نہیں ہیں۔ انہوں نے ایسی حالت میں یہ بات کہی ہے کہ مغربی مذاکراتی فریق چاہتا ہے کہ جعلی ڈیڈ لائن معین کر کے ایرانی مذاکراتی ٹیم کو دباؤ میں رکھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے بھی زور دے کر کہا ہے کہ وہ مذاکرات کے عمل میں کسی طرح کی ڈیڈ لائن قبول نہیں کرے گا۔ ایران کے خلاف غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کی منسوخی کے لیے ویانا مذاکرات کا 8واں دور گزشتہ پیر سے شروع ہوا ہے۔ ایران کے سینئر مذاکرات کار علی باقری قنی نے ویانا مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکرات مثبت طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک عراقی گروہ نے عین الاسد امریکی فوجی چھاونی پر ہونے والے راکٹ حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق قاسم الجبارین گروہ نے ایک بیان جاری کر کے مغربی عراق میں واقع عین الاسد فوجی چھاونی پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ یاد ہے کہ عراقی ذرائع نے بدھ کی رات اعلان کیا کہ امریکی فوج کے 2 کاروانوں اور عین الاسد فوجی چھاونی میں امریکی فوجیوں کی رہائش گاہ کو راکٹ حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے سامنے آنے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد قاسم الجبارین گروہ نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا کہ یہ تنظیم کے مجاہدین نے عین الاسد فوجی چھاؤنی پر جو امریکیوں کے شر کا مرکز ہے کئی راکٹ فائر کیے جو پوری طرح سے ٹھیک نشانے پر لگے۔ اس گروہ نے اس بیان میں مزید کہا کہ ہم اپنے دلیر اور انتقام لینے والے جوانوں کی قدردانی کرتے ہوئے شہید کمانڈروں اور قوم سے عہد کرتے ہیں کہ جب تک ہم امریکیوں کے کلپرزوں اور فوجی اڈوں کو تباہ و برباد اور انہیں ذلت کے ساتھ عراق سے باہر نہیں نکال دیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ قزاقستان میں مظاہرین نے صدر تاکایوف کی رہائش گاہ کو نظر آتش کر دیا ہے جس کے دوران جھڑپ میں 8 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے ہیں۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق قزاقستان کے سب سے بڑے شہر آلماتی میں مظاہرین کی جانب سے صدارتی محل کے سامنے جمع ہونے کے کچھ ہی دیر بعد مشتعل افراد نے تاکایوف کی رہائش گاہ کو نظر آتش کر دیا اور بعض لوگوں نے ہتھیاروں کے ساتھ رہائش گاہ میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ کہا جاتا ہے کہ تاکایوف سیکیورٹی اہلکاروں کی مدد سے اپنی رہائش گاہ سے محفوظ نکل جانے میں کامیاب رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ قزاقستان کے دارالحکومت نور سلطان اور سب سے بڑے شہر آلماتی سمیت اس ملک کے مختلف شہروں میں مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکاروں میں جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے اور سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے طاقت اور آنسو گیس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے آلماتی میں بلدیہ کی طرف جانے والے مظاہرین کے خلاف بھی آنسو گیس کا استعمال کیا اور انہیں منتشر کرنے کی کوشش کی، مگر مظاہرین بلدیہ کی عمارت میں داخل ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق مشتعل مظاہرین نے پولیس کی گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا اور حکمران جماعت کے دفتر کو آگ لگا دی۔ آلماتی کے فوجی گورنر نے اعلان کیا ہے کہ پولیس اور مظاہرین کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں 500 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ عرب ذرائع ابلاغ نے جارے سعودی اتحاد کے خلاف یمنی فوج کے ڈرون حملوں کی خبر دی ہے۔ العربیہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جارے سعودی اتحاد کے ترجمان ترکی المالکی نے جمعرات کو اعلان کیا ہے کہ یمنی فوج نے صنعاء ایئرپورٹ سے سعودی عرب پر ڈرون سے حملہ کیا، تاہم سعودی اتحاد نے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ اس ڈرون طیارے کو حملے سے پہلے ہی تباہ کر دیا گیا۔ جارے سعودی اتحاد کے ترجمان نے کہا کہ ہم بین الاقوامی قوانین کے مطابق اپنی حفاظت کے لیے لازمی اقدامات انجام دیں گے۔ سعودی عرب کے خلاف یمن کا ڈرون آپریشن ایسے میں انجام پایا ہے کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے یمن کا دارالحکومت صنعاء جارے سعودی اتحاد کے تابڑ توڑ حملوں کی زد میں ہے۔ جارے سعودی اتحاد نے صنعاء ایئرپورٹ سے ڈرون حملے کا دعویٰ ایسے میں کیا ہے کہ جب صنعاء ایئرپورٹ سے ہی یمن کے لیے انسان دوستانہ امداد پہنچانے کا واحد راستہ ہے، جو 7 سال سے جارے سعودی اتحاد کی جارحیت کا شکار ہے، اور گزشتہ برس کے اواخر میں جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں کے حملوں میں اس ہوائی اڈے کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامر ریڈیو تہران کی اردو سروس سے آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے ہیں، اور اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی خصوصی رپورٹ۔ اقوام متحدہ میں ایران کی نائب مستقل مندوب زہرا ارشادی نے کہا ہے کہ دنیا سے کیمیائی ہتھیاروں کے خاتمے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ امریکہ اور اسرائیل ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کی نائب مندوب زہرا ارشادی نے مغربی ایشیا کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ ایران کا یہ دیرینہ موقف ہے کہ کسی بھی حالت میں کسی بھی مقام پر اور کسی کی بھی جانب سے کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات باعث تشویش ہے کہ کنونشن کا ایسا واحد رکن ملک امریکہ ہے جس کے پاس اب بھی کیمیائی ہتھیار موجود ہیں، اور ان ہتھیاروں کو ختم کرنے کے بارے میں اس نے مقررہ وقت سے متعلق اب تک اپنے وعدے پر عمل نہیں کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کی نائب مندوب زہرا ارشادی نے کہا ہے کہ اس کنونشن کے عالمی ہدف کے حصول میں ایک اور سب سے بڑی رکاوٹ اسرائیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ کنونشن میں شمولیت کے لیے غاصب صہیونی حکومت پر ہر طرح کا دباؤ ڈالے جانے کی ضرورت ہے، تاکہ کنونشن میں اسرائیل کی غیر مشروط شمولیت کے ساتھ اس کا اہم ترین اور اعلیٰ ترین ہدف پورا ہو سکے۔ اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب بسام سباخ نے بھی اجلاس سے خطاب میں کیمیائی اسلحے کے استعمال کو قابل مذمت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ شام کیمیائی ہتھیاروں کے خاتمے کے کنونشن میں 2013 میں شامل ہوا، اور دمشق نے بہت مختصر مدت میں اپنے کیمیائی ہتھیاروں کو تلف کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک شام کے خلاف اپنے دشمنانہ اہداف کے حصول کی خاطر کیمیائی ہتھیاروں پر پابندی کے امور کو سیاسی رنگ دے کر اس تنظیم کو منحرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب بسام سباخ نے کہا کہ اقوام متحدہ کی تحقیقاتی کمیٹی مغربی ملکوں کے دباؤ میں ہی دہشت گردوں کے پاس کیمیائی ہتھیار ہونے اور ان کے ذریعے ان ہتھیاروں کے استعمال سے متعلق شام کی رپورٹ کو دانستہ طور پر نظر انداز کر رہی ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ اور بعض مغربی ممالک 2011 میں شام کا بحران شروع ہونے کے وقت سے ہی دہشت گردوں کے مقابلے میں شامی فوج کی پیش قدمی روکنے کے مقصد سے اور دہشت گردوں کی حمایت کی غرض سے شام پر کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا الزام لگانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ شام کا بحران 2011 میں شروع ہوا، جس کا مقصد خطے کے حالات کو صہیونی حکومت کے مفاد میں بدلنا تھا، لیکن شامی فوج اور ایران اور روس کی حمایت سے دہشت گرد گروہ داعش کی کمر توڑنے میں کامیاب رہی۔ اس وقت باقی بچے دہشت گرد بھی شکست کے قریب ہیں، جس سے اسرائیل کو سخت تشویش لاحق ہے۔ سامعین، یہ تھی ریڈیو تہران کی خصوصی رپورٹ، اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، ایک یہی سہارا ہے، جہاں میں جینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، وہ تجھے بچائیں گے، پار بھی لگائیں گے، وہ تجھے بچائیں گے، پار بھی لگائیں گے، ان پہ چھوڑ دے کشتی، غم نہ کر سفینے کا، ان پہ چھوڑ دے کشتی، غم نہ کر سفینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، کیوں بھٹکتا پھرتا ہے، پوچھ اپنے مرشد سے، کیوں بھٹکتا پھرتا ہے، پوچھ اپنے مرشد سے، وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا، وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، سہنے گلستاں میں بھی اور گلوں کی جام میں بھی، سہنے گلستاں میں بھی طرف نمایاں ہے موجزہ پسینے کا ہر طرف نمایاں ہے موجزہ پسینے کا بات کر مدینے کی ذکر کر مدینے کا چھوڑ کر قدم ان کے اڑنا تو ہواؤں میں چھوڑ کر قدم ان کے سے ہے قرب حق کے زینے کا بات کر مدینے کی ذکر کر مدینے کا آپ کے قدم جب سے روشن ہے آج بھی مدینے کا ذرہ ذرہ روشن ہے آج بھی مدینے کا بات کر مدینے کی ذکر کر مدینے کا وہیں سے ملتا ہے راز ہر خزینے کا بس وہیں سے ملتا ہے راز ہر خزینے کا بات کر مدینے کی ذکر کر مدینے کا یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا کہ بات کر مدینے کی ذکر کر مدینے کا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اس وقت آپ ہماری نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے چھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکھے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 16 دی 3 جمادی الثانی اور 6 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔
ماضی
تین جمادی الثانی سن 11 ہجری قمری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی اور حضرت علی علیہ السلام کی شریک حیات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو 5 سال گزرے تھے کہ حضور کی محبوب ترین زوجہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے آپ کی ولادت ہوئی۔ حضور نے آپ کا نام فاطمہ رکھا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی بہت مختصر لیکن عظیم اخلاقی اور معنوی درس سے معمور تھی۔ آپ نے مکتب وحی کی پروردہ کی حیثیت سے اپنے والد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں عظیم الہی معارف سے آشنائی حاصل کی اور کمال و معنویت کے اعلیٰ ترین مدارس کی حامل ہوئیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جو تقوی و عدل کے مظہر تھے، شادی کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے مہر و محبت سے پر گھر میں بھی ایک ذمہ دار بیوی، مہربان ماں اور فرض شناس انسان کی حیثیت سے اہم کردار ادا کیا۔ آپ اپنی پوری حیات پاک میں سخاوت و ایثار، صبر و استقامت، قناعت اور عبادت الہی کا مظہر تھیں اور ہمیشہ محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتی رہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام جیسی عظیم اور تاریخ ساز شخصیات نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آغوش میں تربیت پائی۔ جنوری 1824 کو فرانس کے معروف ادیب اور قلمکار الیگزینڈر ڈوما جونیئر پیرس میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جنرل الیگزینڈر ڈوما بھی قلمکار تھے۔ ڈوما جونیئر کا بچپن محنت و مشقت اور تکالیف میں گزرا، جس کے اثرات ان کی تمام تخلیقات میں نمایاں ہیں۔ افسانہ نگاری میں انہیں خاص مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے کئی تاریخی ناول لکھے جو دنیا کے ادبی شہپاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ جنوری 1861 کو دنیا کے نقشے پر ایک اور ملک رومانیہ کا اضافہ ہوا۔ 13 دسمبر 1859 کو مولداوی اور والاشی نامی دو چھوٹے شہروں کو ملا کر اس ملک کے قیام کا منصوبہ پیش کیا گیا۔ 2 سال کے بعد دوسرے کئی شہر اور صوبے بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اس طرح 6 جنوری 1861 کو رومانیہ کا قیام عمل میں آیا۔16 دسمبر 1338 کو ایران کے شہرہ آفاق شاعر اور جدید فارسی شاعری کے بانی علی اسفندیاری نیما یوشیج نے وفات پائی۔ وہ صوبہ مازندران کے ایک گاؤں یوش میں پیدا ہوئے۔ بچپن کے ایام گزارنے کے بعد یوش سے تہران آ گئے اور فرانسیسی زبان کی تعلیم حاصل کی۔ نیما یوشیج کو عربی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ انہوں نے اپنے ایک معلم کی ترغیب پر شاعری کا آغاز کیا۔ انہیں پورے یقین کے ساتھ جدید فارسی شاعری کا بانی کہا جا سکتا ہے۔ ان کی شاعری نمایاں خصوصیات کی حامل ہے۔ ان کی اہم ترین تخلیق افسانہ ہے۔ جنوری 1977 کو بر صغیر کے معروف عالم عبد الماجد دریابادی کا انتقال ہوا۔ ان کا تعلق ہندوستان کے ضلع بارہ بنکی کے ایک شہر دریاباد سے تھا۔ انہوں نے فارسی اور عربی کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی اور کیننگ کالج لکھنؤ سے بی اے کیا۔ مولانا عبد الماجد دریابادی متعدد کتابوں کے مصنف تھے، جن کے موضوعات مذہب، اخلاقیات، ادب، تصوف، نفسیات اور سوانح سے لے کر فلسفے تک پھیلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا اشرف علی تھانوی کی سوانح بھی تحریر کیں اور انگریزی کی کئی گرا قدر کتابوں کا اردو میں ترجمہ بھی کیا۔ سولہ دے سن 1369 ہجری شمسی کو ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے اوائل میں شہید علم الہدا کی قیادت میں شہدائے حویزہ کا خونی واقعہ رونما ہوا۔ اسی سال آذر کے مہینے میں ایران کے شہر سوسنگرد میں سپاہ اسلام نے عراقی فوج کی 200 بٹالینوں کو تہس نہس کر دیا تھا۔ اس کی سپاہ پاسداران کا ایک دستہ حویزہ شہر کی سیکورٹی کے لیے حویزہ گیا، لیکن اسلحہ جاتی کمک نہ پہنچنے کی وجہ سے سپاہ اسلام پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ اس درمیان سپاہ پاسداران تعمیر نو کے محکمے اور سید محمد حسین علم الہدا سمیت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار یونیورسٹی طلبہ نے اپنے خون کے آخری قطرے تک حویزہ کا دفاع کیا اور بالآخر جامع شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد جاہر عراقی فوجوں نے حویزہ شہر پر قبضہ کر لیا اور شہر کو تباہ کر دیا، تاہم جارحین کے خلاف خون کے آخری قطرے تک ایرانی قوم کی استقامت کی تاریخ میں ایرانی جوانوں کی شجاعت و استقامت اور ان کا نام اور یاد ثبت ہو گیا۔ حویزہ شہر کے مدافعین اکثر یونیورسٹی طلبہ تھے، لہذا ایرانی کیلنڈر میں آج کا دن یونیورسٹی طلبہ کے دن کے نام سے ثبت ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یوم شہادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں گلشن نقوی اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ شہادت بی بی دو عالم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔
ہم سب سے پہلے آپ سامعین کو سیدت و نساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی المناک شہادت کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتے ہیں۔ رخ جلوہ گاہ قدرت پروردگار ہے، دل رازدار خلوت پروردگار ہے، سر جان نثار رحمت پروردگار ہے، تن خاک سار طاعت پروردگار ہے۔ تسبیح سے عیاں شرف فاطمہ ہوا، ذکر خدا کا فاطمہ پر خاتمہ ہوا۔
آنسو زہرا کی یتیمی پہ آنسو زہرا کی یتیمی پہ بہاؤ لوگو۔
سامعین، ذاتی طور پر تمام فضل و کمال ذات اقدس الہی سے مخصوص ہے، اور ماں سوا اللہ جو بھی ہے اور جو کچھ بھی ہے خداوند قدوس سے نسبت اور انتساب کی بنیاد پر الہی تجلیوں کا مصدر اور مرکز قرار پاتا ہے۔ چنانچہ اشرف مخلوق اور احسن تقویم کے مصداق انسانوں کے درمیان مردوں میں ختمی مرتبت سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور عورتوں کے درمیان خاتون محشر سیدت النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ بلند ترین مقدس ترین ہستیاں ہیں جن کو خداوند عالم نے حدیث قدسی میں مقصود کائنات قرار دیا ہے۔
لولا کا لما خلقت الافلاق اور لولا فاطمہ لما خلقتکما اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ پوری دنیا انہی دونوں کے صدقے میں خلق ہوئی ہے۔ قرآنی آیات اور خود مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و گفتار میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں اشاروں اور کنایوں میں جو کچھ کہا گیا ہے، اور معصومین علیہ السلام نے اپنے اقوال و ارشادات میں ان کی جو تشریح و توضیح کی ہے، وہ اس مقدس ذات کے عرفان کے لیے کافی ہے۔ قرآن کریم میں خدا کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی حضرت مریم علیہ السلام کے تقدس میں جن صفات و خصوصیات کا ذکر ہے، اگر ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صفات و خصوصیات کا ایک سرسری موازنہ کیا جائے تو یقیناً آپ کے فضل و شرف کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی، اور صاف طور پر معلوم ہو جائے گا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شان و عظمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام سے بھی بالا تر ہے۔ قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کی تقریباً 20 خصوصیات ذکر ہوئی ہیں، اور اسلامی روایات میں جن خصوصیات کی طرف اشارہ ہے اگر وہ بھی شامل کر لیں تو جناب مریم کی تقریباً 40 خصوصیات وہ ہیں جو ان کو دنیا کی دوسری خواتین سے ممتاز و مقدس قرار دیتی ہیں۔ لیکن اسلامی دنیا کے لیے کس قدر افتخار کا مقام ہے کہ قرآن و روایات میں یہ تمام خصوصیات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اور زیادہ بہتر انداز میں بیان ہوئی ہیں۔
سامعین، دراصل صدر اسلام میں کچھ ایسے حالات سامنے آئے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولایت اور قرآن و سنت کی حفاظت و صیانت کا دفاع کرنے کے باعث ایک افسوسناک مہم کے تحت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مقام قدس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور نہ صرف یہ کہ آپ کی عصمت و طہارت کے ذکر سے اجتناب کیا گیا بلکہ ان کے حقیقی مقام اور منزلت کو بھی چھپانے اور انکار کرنے کی کوشش ہوئی، اور عرصے تک جہالت و تعصب کا یہ سلسلہ جاری رہا، اور بات یہاں تک پہنچی کہ آپ کی شہادت کے بعد آپ سلام اللہ علیہا کی قبر اطہر کو بھی مخفی رکھنا پڑا، جس کی کوئی دلیل پیش نہ کر سکنے کے سبب بعض مسلمانوں نے سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کلی طور پر مومن و مومنہ کے احترام اور قبروں کی زیارت کو شرک قرار دے کر مزاروں کے انہدام کو اسلام کا ایک حصہ بنا دیا، اور سرزمین اسلام سے بے شمار مقدس مقامات کے نشانات مٹا دیے گئے۔ اب چونکہ صاحبان علم و تحقیق کے درمیان خصوصاً تاریخی شخصیتوں کے تعارف اور پہچان کے لیے تاریخ کی مقبول و محترم مشہور شخصیتوں کے ساتھ عظمت و احترام کے اعتبار سے مشترک ہستیوں کا تقابلی مطالعہ ایک اچھا اور مؤثر طریقہ سمجھا جاتا ہے، اور علمی دنیا میں اپنے اور پرائے سبھی کے یہاں یہ روش رائج ہے، اس لیے ہم نے بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان و عظمت کو سمجھنے کے لیے آپ کی شخصیت کا جناب مریم کے صفات و خصوصیات کے پس منظر میں جائزہ لیا ہے۔
سلام کہتا ہے فراز عرش
چشم اللہ سلام کہتا ہے، یہ کون جاتا ہے کعبہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے، مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے۔
اسلامی روایات کا اگر جائزہ لیں تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ طاہرین علیہم السلام نے بھی مختلف مناسبتوں سے تاریخ اسلام کی ان دو منتخب خواتین کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل بیان کیے ہیں۔ ایک موقع پر خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے کسی کو قانع کرنے کے لیے مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا، بابا میں بہتر ہوں یا مریم؟ تو جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، انت فی قومک و مریم فی قومہا، تم اپنی قوم کے درمیان اور مریم اپنی قوم کے درمیان بہتر ہیں۔ جناب مریم کے لیے جیسا کہ قرآن کہتا ہے، ان کی والدہ نے کہا تھا، انی سمیتھا مریم، یعنی میں نے ان کا نام مریم رکھا۔ مریم کے معنی عابدہ اور خدمتگار کے ہیں۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام خود خداوند متعال نے فاطمہ قرار دیا ہے، اور بڑے علماء اہل سنت غسلانی، زرقانی، غسانی، خطیب بغدادی اور حافظ دمشقی نے اپنی کتابوں میں روایات نقل کی ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام خدا کی جانب سے معین ہوا ہے۔
سامعین، صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خدا کے نزدیک حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نو نام ہیں، فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محتسہ اور زہرا۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی پرورش ام المومنین خدیجت الکبرہ سلام اللہ علیہا اور فخر انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں ہوئی۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا نے بیت المقدس میں زندگی گزاری اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے کاشانہ رسالت میں زندگی بسر کی، جس کے لیے خدا نے سورہ نور میں فرمایا ہے، یہ ان گھروں میں ہے جن کے لیے خدا کا حکم ہے کہ ان کی بلندی کا اعتراف کیا جائے اور ان میں سے اس کے نام کا ذکر کیا جائے۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا نے بیت المقدس کی ایک محراب کو عبادت کے لیے مخصوص کیا تھا، جس کے لیے قرآن کہتا ہے، جب زکریہ ان کی محراب عبادت میں داخل ہوتے تو مریم کے پاس رزق دیکھتے پوچھتے، یہ کہاں سے آیا؟ تو وہ جواب دیتی تھیں، یہ سب خدا کی طرف سے ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی ایک محراب خدا کی عبادت کے لیے مخصوص کر رکھی تھی، جس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس وقت جناب فاطمہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو ان کے نور کی تابندگی اہل آسمان کو خیرہ کر دیتی تھی۔
ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب وہ محراب میں کھڑی ہوتی تھیں تو 70,000 فرشتے ان کو سلام کرتے تھے، اور مریم سلام اللہ علیہا کی طرح انہیں بھی آواز دیتے تھے کہ اے فاطمہ، خدا نے تم کو منتخب قرار دیا ہے، تم صاحب تطہیر ہو اور دنیا کی تمام عورتوں سے افضل ہو۔ جہاں تک آسمانی غذاؤں کے نزول کا سوال ہے، تاریخ اسلام میں کئی مواقع پر آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے بہشت سے غذا نازل ہوئی ہے، اور جیسا کہ سورہ دہر کی آیات سے پتہ چلتا ہے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں کی پکائی ہوئی روٹیاں خدا کے فرشتے سائل بن کر لے گئے، جو آپ کے بلند مرتبے کی دلیل ہے۔ جناب مریم کے لیے قرآن کہتا ہے، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، جس سے مراد یہ ہے کہ خدا نے ان کی نشو نماو کے لیے پاکیزہ ماحول کا انتظام کیا کہ ان کے وجود کی شاخیں محکم اور استوار ہوں اور شیطانی وسوسوں سے طیب و طاہر رہیں۔ تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خدا نے کوثر قرار دیا، اور دشمنان اسلام کے جواب میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر یعنی مقطوع النسل کہتے تھے، خدا نے انہیں فاطمہ کے ذریعے خیر کثیر کا مصدر اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کو نسل کثیر کی مادر قرار دیا، اور اس شجر عصمت کے آخری پھول حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں، جو آج بھی زندہ ہیں، اور جب غیبت کا پردہ چاک ہوگا تو مریم سلام اللہ علیہا کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی چرخے چہارم سے آئیں گے اور فرزند فاطمہ کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ جاتے ہیں اسی ایک تمنا میں مسیح، ایک نماز ایسی بھی پڑھ لیں جو فرادہ نہ رہے۔
ہائے بابا ہائے میرے بابا ہائے بابا
سامعین، جناب مریم سلام اللہ علیہا کی طہارت کے لیے خدا نے فرمایا ہے، اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تم کو منتخب اور پاک و طاہر بنایا ہے، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے اہل خاندان کے لیے خدا نے آیہ تطہیر نازل کی ہے، اور کم از کم اہل سنت کے 20 بڑے بڑے محدثین و مفسرین نے لکھا ہے کہ آیہ تطہیر اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور ان میں نمایاں ترین فرد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔
ہے وہاں طہارہ کے اور یہاں تطہیرہ، کہاں مریم کو میسر یہ طہارت کا مزاج، آئی ہے چادر زہرا میں سکون لینے کو، ہے عیاں آیا تطہیر سے عصمت کا مزاج۔
بچھا کے فرش عزا سیدہ کو یاد کرو، بچھا کے فرش عزا سیدہ کو یاد کرو، لہو بہاؤ تو زین اللبا کو یاد کرو، دعائے زینب و زہرا ہے مجلس و ماتم، صفِ عزا پہ جو آؤ دعا کو یاد کرو۔
اب اگر مسلمانوں نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس تقدس اور احترام کو باقی رکھا ہوتا، اور عیسائیوں کے درمیان جناب مریم کا جو احترام ہے مسلمانوں میں اس سے بھی بالا تر، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جو مقام ہے دنیا کے سامنے پیش کیا ہوتا، اور عالم اسلام میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تعظیم و تقدیس مسلم و مرسوم ہوتی، تو اسلام میں عورت کے اعلیٰ ترین وقار و احترام پر مبنی واضح ترین اور ناقابل انکار ترین دلیل مسلمانوں کے اختیار میں ہوتی، اور مغربی دنیا اسلام میں عورتوں کے حقوق کی پامالی سے متعلق سفید جھوٹ بولنے کی کبھی جرت نہ کرتی۔
سامعین، کس قدر تعجب خیز ہے کہ آج دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا دیندار عیسائی ملے جو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے تقدس اور احترام کا قائل نہ ہو، مگر عالم اسلام میں سینکڑوں مسلمان یا تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مقام و منزلت کا علم نہیں رکھتے یا جانتے بھی ہیں تو مصلحتوں کے تحت اس کے اعلان و اظہار سے کتراتے ہیں۔ حتیٰ حج اکبر کے عظیم اجتماع میں بھی بعض اوقات ایسے سیدھے سادے مسلمان مل جاتے ہیں جو دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام و مقام سے بالکل واقفیت نہیں رکھتے۔ نظریاتی اختلافات کہاں نہیں ہیں، عیسائیوں کے درمیان کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کے درمیان اختلافات اتنے گہرے ہیں کہ ان میں جنگ و خونریزی کے سینکڑوں واقعات ہو چکے ہیں، مگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے تقدس کو پامال نہیں کرتا۔ پروٹیسٹنٹس کے رہنما مارٹن لوتھر بھی اپنی بغاوت کے باوجود حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے احترام کے قائل تھے، اور تمام عیسائی حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے تقدس پر متفق ہیں اور اپنی مشکلوں میں اے مریم مقدس کہہ کر آواز لگاتے ہیں۔ ایسے میں کیا یہ افسوس کا مقام نہیں ہے کہ بہت سے مسلمان اب بھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی صحیح شناخت و معرفت سے محروم ہیں، جبکہ آپ سلام اللہ علیہ کی حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر فضیلت و برتری قرآن و روایات کی روشنی میں مسلم ہے۔
قرآن حکیم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ گرامی حضرت مریم علیہ السلام کے تقدس اور فضیلت و برتری کی ایک وجہ ان کی خاندانی نجابت کو قرار دیا ہے اور ان کے خاندان کا منتخب خاندانوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خاندانی نجابت تمام مسلمانوں پر روشن و واضح ہے، لیکن افسوس کہ مسلمانوں نے اپنے رسول کی اس دختر کے احترام اور وقار کو پامال کر دیا اور ایسی اذیتیں پہنچائیں اور مصائب ڈھائے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو یہ نوحہ پڑھنا پڑا، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیا لیا۔ بابا جان، آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑیں کہ اگر روشن دنوں پر پڑتیں تو وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنے آبائے کرام سے روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے وقت شہادت سخت گریا کیا۔ علی نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے جواب دیا، اب کی لما تلقی بادی، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے بعد آپ بڑے مصائب جھیلیں گے۔ علی نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، گریا نہ کرو، خدا کی قسم یہ حادثے خدا کی راہ میں میرے لیے بہت معمولی ہیں۔
حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے وقت حضرت علی علیہ السلام مسجد میں تھے، حسن و حسین مسجد کی طرف دوڑے اور مادر گرامی کی شہادت کی خبر دی۔ حضرت علی علیہ السلام اس خبر سے ٹوٹ سے گئے، آپ زمین پر گر پڑے، لوگوں نے آپ پر پانی چھڑکا، جب حالت سنبھلی تو سلگتے اور داغدار دل کے ساتھ اٹھے اور فرمایا، اے بنت محمد، کسے تعزیت پیش کروں؟ جب تک آپ زندہ تھیں اپنی مصیبتوں پر آپ ہی کو تعزیت پیش کرتا تھا، اب آپ کے بعد کیسے چین ملے؟ جس وقت حضرت علی علیہ السلام جسد زہرا کو کفن پہنا رہے تھے، بندے کفن باندھنے سے پہلے آواز دی، اے ام کلثوم، اے زینب، اے فضا، اے حسن و حسین، آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ حسن و حسین آئے اور نالہ و فریاد بلند کرنے لگے۔ بچوں کے بین ایسے دردناک تھے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں، میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ فاطمہ نے نالہ جان کا بلند کیا اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور اپنے فرزندوں کو دیر تک سینے سے چمٹائی رہی۔ ناگاہ میں نے سنا کہ حاطف نے آواز دی، اے ابوالحسن، حسن و حسین کو ماں کے سینے سے ہٹا لو، کیونکہ خدا کی قسم یہ حالت دیکھ کر آسمان کے ملائک رو رہے ہیں۔
منہ چوم کر یتیموں کا بولے یہ مرتضیٰ، پیارو فرشتے روتے ہیں اب ماں سے ہو جدا، فضا پکاری بی بی کے اعجاز پر فدا، بس عاشق حسین و حسن پیار ہو چکا، باہیں نکالو دفن میں اب دیر ہوتی ہے، آئی ندا کہ روح نہیں سیر ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آبائے کرام سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے فاطمہ کو قبر میں لٹایا اور قبر برابر کی تو تھوڑا سا پانی بھی قبر پر چھڑکا، پھر اس کے بعد روتے ہوئے قبر پر بیٹھ گئے۔ بہت دیر تک روتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے چچا عباس نے آپ کا بازو تھاما اور پکڑ کر گھر لے گئے۔ عزیز سامعین، بنت مصطفیٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی المناک شہادت کی مناسبت سے آپ کو ہم ایک بار پھر تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ پروگرام کو اختتام تک پہنچاتے ہیں کہ خداوندہ ہم سب کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حقیقی پیروکاروں اور ان کے عقیدت مندوں میں قرار دے۔
زمین کربلا پہ تڑپتا چھوڑ رہایا ہوں، غمِ شبیر میں روتا بلکتا چھوڑ رہایا ہوں، مجھے محسوس ہوتا ہے سر سکتا چھوڑ آیا ہوں، ضعیفی میں اٹھائے شاہ کو لاشِ علی اکبر، کبھی گرتا کبھی پھر سے سنبھلتا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامن اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامن، پروگرام آئینۂ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ہمشہری، رہبر انقلاب اسلامی کی جانب سے حسینیہ امام خمینی میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی عزاداری کا اہتمام۔ روزنامہ الاخبار، محمد ابن سعود اور ابن عبد الوہاب کی ڈیل پر نظر ثانی، ترکی و شیخ اور بن سلمان وہابیت کو سنواریں گے۔ لیمونٹ، مظاہروں میں شدت، قزاقستان کے صدر نے ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا، روس اور اتحادی امن فورس بھیج رہے ہیں۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ قدس، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دنیا کی تمام اچھائیوں کی سرچشمہ ہیں۔ ایران کے مشہور مذہبی اسکالر ڈاکٹر ناصر رفیعی نے اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے حضرت صدیقہ طاہرہ کے فضائل پر روشنی ڈالی اور فرمایا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلتوں کو سمجھنا در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کے مترادف ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجران کے عیسائیوں سے مباہلے کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے ساتھ علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو لے جاؤ۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا فرمایا کہ فاطمہ کا غضبناک ہونا میرا غضبناک ہونا ہے اور فاطمہ کی رضا میری رضا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نمازیں اور عبادات، اللہ کے سامنے آپ کا خشوع یعنی اللہ کے حکم کی بر وقت تابع داری اور زندگی کے ہر لمحے خدا کو یاد رکھنا، یہ سب آپ کے الہی درجات کی عکاسی کرتا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میری مادر گرامی شب سے لے کر اذان صبح تک عبادت میں مصروف رہتی تھیں۔ ناصر رفیعی نے مزید کہا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا وقت کے ولی کی حمایت میں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں، اہل مدینہ سے خطاب کیا تھا، امیر المومنین کا دفاع کیا، احد، بقیع اور بہت سی جگہوں پر تشریف لے جا کر تقریریں کی، اور یہ تمام فریضے مکمل حجاب اور پردے کے ساتھ انجام دیے۔ رائے الیوم، کیوں سید حسن نصر اللہ نے اس موقع پر سعودی عرب کے خلاف زیادہ شدید موقف اپنایا؟ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے حاج قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کی برسی کے موقع پر سعودی بادشاہ سلمان ابن عبدالعزیز کو براہ راست نشانہ بنایا۔ سید حسن نصر اللہ نے سعودی بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد تو تم ہو جو عراق میں خود کش حملہ آور بھیجتے ہو، تم ہو جو یمن پر 7 سال سے جنگ مسلط کیے ہوئے ہو، ہزاروں لبنانی کارکنوں کو یرغمال بنائے ہوئے ہو، اور سعودی عرب کو علاقے میں عالمی جنگ کا حصہ بنائے پھر رہے ہو۔ سید حسن نصر اللہ کے براہ راست بیان کی وجہ یہ ہے کہ بادشاہت کی تاریخ میں پہلی بار حاکم نے اپنی زبان سے حزب اللہ کو دہشت گرد قرار دیا اور لبنان کے حکام سے ان کے بقول عوام کے مفادات کو ترجیح دینے اور حزب اللہ کی تسلط پسندی کو ختم کرنے کو کہا۔ اب تک اس ملک کے وزیر یہ کام کیا کرتے تھے، البتہ یہ معلوم نہیں کہ سعودی بادشاہ سلمان نے خود اس عبارت کا استعمال کیا ہے یا پھر انہیں بس لکھ کر دے دیا گیا تھا، کیونکہ علالت کے آثار ان کے چہرے پر واضح تھے اور متعدد بڑی نشستوں سے بھی وہ غائب نظر آئے تھے، من جملہ خلیج فارس تعاون کونسل کی نشست اور فرانسیسی صدر کے دورہ ریاض میں۔ آواز ان کی تھی لیکن لہجہ سعودی عرب کی اصل حاکم یعنی بن سلمان کا تھا۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ سیاست، جنرل راوت کا ہیلی کاپٹر گھنے بادلوں میں پھنس کر تباہ ہوا۔ نوائے وقت، اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ، عمران پر سنگین فرد جرم، بھیانک چہرہ بے نقاب اپوزیشن۔ روزنامہ جسارت، لاہور سمیت پنجاب بھر میں کرونا کی اومیکرون قسم تیزی سے پھیلنے لگی۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، جب لیڈرز ٹیکس نہ دیں، صحافی انصار عباسی لکھتے ہیں کہ ایف بی آر نے سال 2019 کے ٹیکس گوشواروں پر مشتمل ارکان پارلیمنٹ کی ٹیکس ڈائریکٹری جاری کر دی ہے، جس کے مطابق پارلیمنٹ میں موجود بعض بڑے اور نامور سیاستدانوں نے بہت معمولی رقم ٹیکس کی مد میں ادا کی ہے۔ کچھ تو ایسے بڑے نام تھے جو کروڑوں اربوں کے مالک ہیں، ان کے سوٹ ہی لاکھوں میں آتے ہوں گے، انہوں نے تو ایک پیسہ بھی ٹیکس جمع نہیں کروایا۔ ایسے ارب پتی بھی ہیں جن کا روز کا خرچہ لاکھوں اور کروڑوں میں ہوتا ہے، انہوں نے ٹیکس میں صرف اتنے روپے جمع کرائے ہیں کہ میرے جیسے عام صحافی سے بھی پیچھے رہ گئے ہیں۔ سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی نے کوئی انکم ٹیکس ادا نہیں کیا، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے مہربانی کی اور 2000 روپے ٹیکس دیا۔ آصف علی زرداری، جن کے اربوں کا بھی حساب نہیں، انہوں نے صرف 22 لاکھ روپے ٹیکس دیا۔ ان کے بیٹے اور پی پی کے چیئرمین بلاول زرداری بھٹو نے پاکستانی قوم پر مہربانی کرتے ہوئے تقریباً 5 لاکھ روپے ٹیکس دیا۔ روزنامہ سہارا، چین معاملے پر مودی کی خاموشی حیران کن، راہل۔ کانگریس کے سابق صدر اور ممبر پارلیمنٹ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ چین ہندوستانی سرحد میں مسلسل دار اندازی کر رہا ہے اور وہ سرحد پر سرگرمیاں بڑھا رہا ہے، لیکن وزیراعظم نریندر مودی اس پر خاموش ہیں اور ان کی یہ خاموشی حیران کن ہے۔ کانگریس لیڈر نے منگل کو کہا کہ چین ہندوستانی سرحد کے قریب مسلسل سرگرمیاں بڑھا رہا ہے۔ اس نے پیونگ لیک پر گزشتہ 2 مہینے کے دوران پل کی تعمیر کی اور یہ تعمیراتی کام لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے بالکل قریب کیا گیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینہ صحافت ختم ہوا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام دریچے، اور ہمیں آج کی تیسری اور آخری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ تو لیجیے، آپ کی خدمت میں پیش ہے ریڈیو تہران کی آج کی دوسری مجلس کا آخری پروگرام دریچے۔
دریچے، سامعین ہفتے وار پروگرام دریچے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین آج کے پروگرام میں ہم گزشتہ سال 2021 میں رونما ہونے والے اہم واقعات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین لبنان میں سیاسی تعطل کا سلسلہ سن 2021 کے نصف تک جاری رہا ہے۔ لبنان میں سیاسی تعطل 4 اگست 2020 کے دھماکے کے بعد سے شروع ہوا اور مجبوراً حسان دیاب کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا۔ کابینہ کی تشکیل میں مصطفیٰ ادیب کی ناکامی کے ساتھ ہی اکتوبر 2020 میں سعد الحریری کو چوتھی بار کابینہ تشکیل دینے پر مامور کیا گیا، لیکن 9 ماہ بعد انہوں نے دعویٰ کیا کہ کابینہ کی تشکیل میں صدر کے ساتھ اختلافات اور اس امر میں صدر کی مداخلت کی وجہ سے وہ کابینہ بنانے میں ناکام رہے ہیں اور اپنا استعفیٰ پیش کر رہے ہیں۔ کابینہ کی تشکیل میں الحریری کی ناکامی کی اصلی وجہ لبنان کے صدر مشلون کے ساتھ ان کے اختلافات تھے۔ الحریری نے کابینہ کی تشکیل سے اپنے آپ کو علیحدہ کرتے وقت جاری بیان میں اعلان کیا کہ میں محترم صدر کے ساتھ کام نہیں کر سکتا اور اسی وجہ سے حکومت تشکیل دینے سے اپنے آپ کو علیحدہ کرتا ہوں۔ سامعین لبنان کے صدر مشلون نے بھی اپنے رد عمل میں کہا کہ الحریری کابینہ کی فہرست میں کسی قسم کی تبدیلی پر غور کے لیے تیار نہیں تھے اور یہ امر صدر کے ساتھ معاہدے کے شقوں کے منافی تھا، اور اس امر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ شروع سے ہی کابینہ کی تشکیل سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ الحریری کے کابینہ کی تشکیل سے انکار کے بعد مشلون نے 26 جولائی کو نجیب میقاتی کو ملک کی نئی کابینہ تشکیل دینے کی دعوت دی۔ نجیب میقاتی 72 نمائندوں کے مثبت آرا کے ساتھ وزیر اعظم کے عنوان سے نئی کابینہ تشکیل دینے پر مامور ہوئے۔ لبنان کی پارلیمنٹ میں 128 نمائندے ہیں، جن میں سے 2 نمائندے انتقال کر چکے ہیں، 8 نمائندوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور اس وقت لبنان کی پارلیمنٹ میں 118 نمائندے ہیں۔ 42 نمائندوں نے میقاتی کے خلاف ووٹ دیا، جبکہ 1 نمائندے نے اقوام متحدہ میں لبنان کے سابق نمائندے نواب سلام کو ووٹ دیا۔ میقاتی تقریباً 2 مہینے بعد لبنان کی نئی کابینہ تشکیل دینے میں کامیاب ہوئے، تاکہ 13 مہینے بعد اس ملک میں جاری سیاسی بحران اپنے اختتام کو پہنچے۔ کابینہ کی تشکیل بھی لبنان کے سیاسی بحران کے خاتمے پر منتج نہیں ہوئی، بلکہ اس ملک پر سعودی عرب کے ایک مرتبہ پھر شدید دباؤ کے باعث لبنان اور خلیج فارس کے علاقے کے عرب ملکوں کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ سامعین ان واقعات سے ایک ماقبل لبنان کے منصوب وزیر اطلاعات جارج قرداہی نے الجزیرہ ٹی وی سے گفتگو میں واضح الفاظ میں یمن پر جاری حملوں کو فوری طور پر بند کیے جانے کی ضرورت پر تاکید کی، اور کہا تھا کہ سعودی اتحاد اور خلیج فارس کے علاقے کے بعض عرب ممالک یمن کے عوام کے خلاف غیر سنجیدہ جنگ کو ختم کریں۔ یہ انٹرویو 26 اکتوبر کو الجزیرہ ٹی وی چینل سے نشر ہوا، اور سعودی عرب سمیت خلیج فارس تعاون کونسل کے 3 چھوٹے رکن ممالک نے اس پر شدید رد عمل ظاہر کیا۔ سعودی عرب نے جارج قرداہی کے بیان پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے بیروت میں اپنے سفیر کو واپس بلایا اور ریاض میں لبنان کے سفیر کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔
متحدہ عرب امارات، بحرین اور کویت نے بھی سعودی عرب کے دباؤ میں آ کر لبنان کے خلاف یہی رویہ اپنایا۔ اس قسم کے دباؤ اور اسی طرح لبنان کے اندرونی اختلافات کے ساتھ ہی قرداہی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ قرداہی نے استعفیٰ دینے کے بعد اعلان کیا کہ ان کے استعفیٰ دینے کی وجہ الجزیرہ ٹی وی کو دیا جانے والا انٹرویو اور حزب اللہ لبنان کے حوالے سے ان کے خیالات ہیں۔ یہ وہی موضوع ہے جس کی طرف سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ لبنان کے ساتھ اختلافات کی اصلی وجہ اس ملک پر حزب اللہ کا تسلط ہے۔ سامعین، لبنان میں 2021 میں اہم سیکورٹی واقعات بھی رونما ہوئے۔ اکار کے علاقے میں ایک آئل ٹینکر کا دھماکہ جس میں 100 کے قریب افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اسی طرح لبنان کے شمال میں اکار کے علاقے میں تلیل کالونی میں بھی 15 اگست کی صبح آئل ٹینکر کا دھماکہ ہوا۔ التلیل شہر کے میئر نے جائے وقوع پر نامہ نگاروں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب لوگ پیٹرول بھروانے پیٹرول پمپ کی طرف دوڑے اور ایک شخص نے سگریٹ جلانے کے لیے لائٹر روشن کیا تو دھماکہ ہو گیا۔ سامعین، 2021 میں لبنان میں ایک اور اہم سیکیورٹی واقعہ رونما ہوا اور وہ 14 ستمبر کے جرائم تھے۔ لبنان کے نوجوانوں نے بیروت کے ساحل پر ہونے والے سانحے کے کیس کی تحقیقات کرنے جج طارق بیتار کے جانبدارانہ رویے کی مذمت پر پرامن ریلی کا انعقاد کیا۔ بیتار نے اپنے ایک عجلت پسندانہ اور غیر قانونی اور سیاسی فیصلے میں لبنان کے بعض سابق پارلیمانی نمائندوں اور وزیروں کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے تھے۔ نامعلوم مسلح افراد نے پرامن مظاہرین پر اندھا دھند فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک اور 60 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ اعلان کیا گیا کہ پرامن مظاہرین پر حملہ کرنے والے سمیر جاجا کے جو مغرب پسند گروہ 14 مارچ اور سعودی عرب سے مالی امداد حاصل کرنے والے گروہ کے سربراہوں میں سے ہیں کے افراد تھے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب لبنان میں امریکی سفیر ڈوروٹی شیا نے حزب اللہ لبنان کے خلاف اپنی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا تھا۔ سید حسن نصر اللہ نے ان جرائم پر اپنے واضح رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لبنان کی ایک پارٹی چاہتی ہے کہ جنوب لبنان کے عوام ہمیشہ پریشانی اور بحران کی حالت میں رہیں اور جنوب لبنان کے شیعہ عوام کو لبنان کے عیسائیوں کا دشمن ثابت کریں۔ اس پارٹی کا سربراہ اس کوشش میں ہے کہ ہمسائیوں کے لیے ایک نمائشی دشمن بنائے رکھے۔ اس تشویش کا ہدف و مقصد یہ ہے کہ یہ پارٹی اپنے آپ کو عیسائیوں کا اصلی حامی تصور کرتی ہے۔ اس پارٹی کا نام القوات اللبنانیہ ہے۔ سمیر جاجا کے خلاف واضح موقف اپنانے کا سید حسن نصر اللہ کا ہدف و مقصد ایک ایسے فتنے کو ختم کرنا تھا جو امریکہ اور سعودی عرب اور غاصب صہیونی حکومت کی حمایت کے ساتھ لبنان میں خانہ جنگی کو ہوا دینے کی کوشش میں مصروف تھا۔ در حقیقت سید حسن نصر اللہ نے اپنی واضح اور کھلی تقریر میں لبنان کی سیکیورٹی کو لاحق چیلنجوں اور اسی طرح حزب اللہ کے خلاف دشمنوں کے منصوبوں کو بے نقاب کیا ہے۔ لبنان کے معروف نامہ نگار اور مصنف ماہر الخطیب نے اپنے ایک مقالے میں کہ جو النشرہ نیوز کی ویب سائٹ پہ نشر ہوا ہے، لکھا ہے کہ سید حسن نصر اللہ کی تقریر کا اہم ترین پیغام لبنان کے سیاسی حالات میں توازن برقرار کرنا اور ملک کو داخلی جنگ سے نجات دلانا تھا۔ سامعین، 2021 میں لبنان میں رونما ہونے والا ایک اہم واقعہ لبنان کے خلاف امریکہ کے محاصرے کا ٹوٹنا ہے اور حزب اللہ کی جانب سے اور ایران کی مدد سے قانون کو ناکارہ بنایا گیا۔ لبنان کو ایندھن کی شدید قلت کا سامنا تھا اور حزب اللہ کے جدت عمل اور ایران کی حمایت کے ذریعے لبنان نے اس مشکل کو حل کیا۔ سید حسن نصر اللہ نے 19 اگست روز جمعرات یوم عاشورہ حسینی کی مناسبت سے اپنے خطاب میں اعلان کیا کہ ایرانی تیل بردار بحری جہاز لبنان کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ سید حسن نصر اللہ کے جدت عمل کے فوراً بعد امریکہ نے اردن سے لبنان کے لیے بجلی کی منتقلی کا منصوبہ پیش کیا۔ اس منصوبے کا اہم ترین ہدف و مقصد لبنان کے لیے ایران کی جانب سے تیل ارسال کیے جانے کے پروگرام کو خراب کرنا تھا۔ سید حسن نصراللہ نے اس بارے میں اپنی ایک تقریر میں کہا، لبنان کے عوام اس بات کو سمجھے کہ امریکی سفیر اس حوالے سے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ حالات کو سنبھالنے کے لیے 6 سے 12 مہینے لگ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ بغیر کسی وقفے کے حزب اللہ کی جانب سے لبنان کو ایندھن کی ترسیل کی خبر کو لے کر بعض افراد اور مزاحمتی محاذ کے دشمنوں نے اس شک و شبے کو ہوا دینا شروع کر دی کہ اس ایندھن کی ترسیل کی ادائیگی کس طرح انجام پائے گی۔ در حقیقت لبنان کی مزاحمت کے مخالفین حزب اللہ پر اس ملک کی معیشت میں مداخلت کا الزام عائد کرتے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ حزب اللہ کے کردار پر سوال اٹھائیں۔ بہرحال لبنان کے ذرائع ابلاغ نے اعلان کیا کہ ایران سے ارسال کیے جانے والے ایندھن کی تمام پیمنٹ لبنان کے شیعہ تاجروں کے ایک گروپ کی جانب سے ادا کی گئی ہے اور حزب اللہ نے اس کی ادائیگی نہیں کی ہے۔ سامعین، تمام تر بحران کھڑے کیے جانے کے باوجود ایران کے ایندھن کے حامل بحری جہازوں کا لبنان کے عوام نے بھرپور استقبال کیا اور جس جس علاقے سے ایرانی تیل کے حامل ٹینکر گزرتے تھے وہاں کے عوام ان پر گل افشانی کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ حزب اللہ کے خلاف جاری میڈیا وار کو شدید شکست کا سامنا کرنا پڑا اور لبنان میں ایندھن کا بحران اب تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے ہی پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔